The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirat.
Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Amma ba'd Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Wa ala alika wa sahabika ya Habiballah Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah Wa ala alika wa sahabika ya Nurallah مکتوب المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ظہر کا وقت ہو جماعت سے تقریباً 6 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جو سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بعض لوگ بیٹھ کے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے ممبر کے حوالے سے مسجد کی تعمیر کے حوالے تو وہ کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں انہیں اگر منع کیا جائے نا کہ آپ باتیں نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں مسجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ کیا کرنا چاہیے صورت
اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی غلطی ہے مسجد کے تعلق سے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بلند آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے ایسی آواز سے کچھ نہیں کر سکتے کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو اس کو پریشانی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
کیا ہم ایسے قرآن کریم کو جس پر غلاف چڑھایا گیا ہو اس کو اپنے استعمال والے تکیے کے اوپر بغیر کسی کپڑے کے رکھ سکتے ہیں جواب عنایت فرما دیجئے جزاک اللہ خیر
چل ادب اور بے ادبی کا تعلق جو ہے نا عام طور پہ عرف یعنی رواج پر ہوتا ہے معمول پر کہ وہاں لوگ اس کو بے ادبی کہتے ہی نہیں کہتے تو اگر استعمال شدہ تکیہ ہے پاک اور جزدان والا قرآن کریم کوئی اس پر رکھے اور تکیہ زیادہ نیچے نہیں ہے جیسے اونچی جگہ پر ہے پلنگ پر رکھا ہوا ہے تو بظاہر تو یہ بے ادبی لگ نہیں رہا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
ارے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی پہلے مرشد لیا ہوا ہو کامل مرشد تو اس کے سال کے بعد دوسرا مرشد لے سکتے ہیں یا مرشد لیا ہے لیکن اب دل مطمئن نہیں ہو رہا تو دوسرا مرشد کامل لے سکتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے
وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک شخص کے دو پیر نہیں ہو سکتے پیر ایک ہی ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں مرشد کامل ہے تو اب کامل پیر ہے واقعی جامع شرائط ہے تو انتقال کے بعد بھی اس کا فیس تو ختم نہیں ہوتا فیس تو جاری رہتا ہے نا بیعت بھی نہیں ٹوٹتی تو مرید تو اسی کا رہے گا اب اگر کسی کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے اس سے فیوز مبارکات لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے طلب بیعت کی جاتی ہے بیعت برکت کہلاتی ہے وہ طلب بیعت بھی کہتے ہیں تو اب کسی کا طالب بن سکتا ہے تو وہ پیر صاحب زندہ ہو جب بھی بن سکتا ہے یعنی ظاہری طور پر حیات ہوں اس وقت بھی بن سکتا ہے اور انتقال کے بعد بھی بن سکتا ہے مگر مرید اسی کا رہے گا جس کا یہ پہلے مرید ہے دوسرے کا طالب ہو جائے تو اس سے اس بیعت میں فرق نہیں آئے گا وہ اپنی جگہ پر بدستور قائم ہے ہاں دل مطمئن نہیں ہے اس کی وضاحت نہیں کی کہ کیا مطمئن نہیں ہے جبکہ مرشد کامل ہے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر دل کیوں مطمئن نہیں ہے تو اگر پیر میں کوئی ایسی شرعی طور پر خرابی ہے جس سے اس کی شرط کوئی چھوٹتی ہے تو اب ایک پھر تو اس کی بیعت جائز ہی نہیں ہے تو بیعت نہیں کر سکتے اس کی توڑ دی جائے اگر شرط کوئی نہیں پوری ہو رہی ورنہ ایک خامخواہ وسوسوں میں آ کر اپنے پیر پیر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ پیر سے عقیدت ختم ہو گئی اپنے پیر سے, چاہے پیر با شرائط ہو, جامع شرائط ہو, کمپلیٹ ہو, کامل ہو, لیکن اس کی عقیدت دل سے نکل گئی مرید کے, تو اب یہ خود بخود بیعت ٹوٹ جائے گی, تو اب وہ دوسروں کا مرید ہو سکتا ہے. اسی طرح کوئی جامع شرائط پیر کا مرید ہو اور اپنے پیر کی گستاخی کر دے, تو پیر کی گستاخی کرنے سے بھی اس کی بیعت ٹوٹ جائے گی, یہ بھی ذہن میں رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اب سردی کے دنوں میں مصلے کے نیچے فوم لگائی جاتی ہے, اور وہ فوم اس طرح لگائی جاتی ہے کہ سجدے کی جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے, باقی گھٹنوں تک فوم ہوتی ہے, اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ رہنمائی فرما دیجیے.
اب فوم سجدے کی جگہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اصل مسئلہ یہ کہ سجدے میں اس طرح پیشانی جمانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. اب بعض اوقات فوم ہوتی ہے, سارا سال ہوتی ہے فوم کارپیٹ کے نیچے مسجدوں میں, بعض مسجدوں میں, تو یہ کہ اتنا دبانا ہوگا کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گا, یعنی پیشانی کو, پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی, قوت بھر دبائے تو سجدہ ہو جائے گا, اور اگر اتنی نہیں دبائی, ہلکی رکھ لی کہ دبانے کی گنجائش ہے, تو اب یہ کہ پیشانی جمے گی نہیں تو سجدہ ہوگا نہیں, سجدہ جب نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, یہ مطلب بس ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ کہ فوم بچھانا میرے خیال میں جو میرا ذہن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو فوم بچھاتے ہیں تو اس پیشانی جمتی نہیں ہے, لوگوں کو مسئلہ تو پتہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر, تو ان بیچاروں کی نمازیں ہی گول ہو جاتی ہوں گی, یعنی ہوتی نہیں ہوں گی جب سجدہ وہ صحیح نہیں کر پاتے ہوں گے تو. اور دوسرا یہ کہ جن کو مسئلہ پتہ ہوتا ہے تو یہ کہ پھر وہ پیشانی کو جمانے میں بیچارے زور لگاتے رہیں گے تو نماز میں خوشو خضوع کو نہیں ملے گا, وہ زور لگاتا رہے گا, پھر امامہ پہنا ہوگا تو بعض بعض زور لگانے سے امامہ اتر جائے گا اس کا, تو یوں ٹوپی الٹ جائے گی, تو تکلیف ہوتی ہے. تو فوم لوگ لگاتے ہیں, شاید ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا اس لیے یہ فوم کارپیٹ کے نیچے لگا دیتے ہوں گے, یا سخت سردی میں ہو سکتا ہے کہ اس لیے لگاتے ہوں کہ سردی کی تکلیف نہ ہو. اور باہر نکلتے ہیں بازار میں گھومتے ہیں تو سارے بدن پہ فوم تو نہیں لپیٹتے نا یار, جو مطلب سجدے میں ہی اس کو فوم میں سردی لگ جاتی ہے بندے کو, اس کو غور کر لیں. دروازے بند ہوں, کارپیٹ بچھا ہو تو سردی تو رکتی ہے, سردی رک جاتی ہے کسی حد تک, مسجدوں میں ہیٹر بھی بعض جگہ لگاتے ہیں تو یوں بھی سردی رکتی ہے, تو فوم ہی کیا ضروری تھا. فارم لگانا ناجائز نہیں کہہ رہا میں, لیکن ایک فارم کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں اس میں, اور سب کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کامران سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت سے داڑھی کٹائے کہ اگر میں داڑھی گھٹاؤں گا تو میری جلدی داڑھی آ جائے گی, اس حوالے سے کیا حکم ہے؟
اگر داڑھی نکل آئی ہے, بالغ بھی ہو گیا ہے, داڑھی اس پر واجب ہو گئی ہے, اب یہ اس نیت سے کٹانا یا گھٹانا توبہ استغفر اللہ حرام ہے, گناہگار ہوگا. تو داڑھی پوری نکالنا کو واجب تھوڑی ہے, جتنی آئی اتنی رکھ لی. امام زہری ان کے چند بال تھے ٹھوڑی پر, وہی انہوں نے بڑھا لیے تھے, تو یہ کاٹ کر بڑی کرنا یہ مطلب اس کا یہ عوامی مطلب باتیں ہیں, یہ عوام ایسا بولتے ہیں, بڑھ جاتی ہوگی لیکن اس ضرورت نہیں ہے اس کی. ایک مٹھی ہونے سے پہلے پہلے کاٹنا تو یہ تو گناہ ہے, اور ایک مٹھی ہو گئی تب بھی ایک مٹھی سے بعد ہی کاٹ سکتے ہیں, پہلے نہیں کاٹ سکتے کہ اندر سے کاٹ دی, ایک بھی بال نہیں توڑ سکتے. اور پوری ہو بھی گئی مٹھی تب بھی اندر کے بال نہیں توڑ سکتے, جو ایک مٹھی کے بعد کا توڑ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
عبد المنان ہے ملتان سے سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آج کل شادی کے موقع پر بوفے سسٹم ہوتے ہیں, لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج یہاں بڑھ گیا ہے اور کافی لوگ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کیا کھڑے ہو کر کھانا کھانا گناہ ہے؟
سنت تو بیٹھ کر کھانا ہے, کھڑے کھڑے کھانا یہ سنت چھوٹ رہی ہے کھانے کی, جو گناہ نہیں کہیں گے اس کو, لیکن یہ کہ مہذب لوگوں کا شورفا کا یہ طریقہ نہیں ہے, اور سنت یہی ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے جیسے, اور الٹا جو پاؤں میں بچھا کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کر کھائے, یا دو زانو کھائیں تب بھی سنت ادا ہو جائے گی, جیسے تحیاتوں میں بیٹھتے ہیں دو زانو, تو اس طرح بھی بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. تو کھانا تو بیٹھ کر کھانا سنت ہے. اب تو خیر ٹیبل کرسی پر ہی عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں ٹیبل کرسی داخل ہو گئی ہے, تو یہ بھی سنت تو چھوٹی رہی ہے. تو اس لیے وہ جن کو ضرورت نہیں ہے نا وہ ڈائننگ ٹیبل نہ لگائیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر کھائیں, سنت ادا ہوتا ہے. اور کئی سنتیں اس سے ادا ہو جائیں گی, ورنہ وہ کئی سنتیں چھوٹ جائیں گی. ٹیبل کرسی بھی تو پاؤں لٹکائیں گے, پاؤں لٹکا کر کھانا کہ حالانکہ بیٹھ کر کھانا ہے, پھر یہ بیٹھنے کے مخصوص طریقہ جو میں نے عرض کیا وہ سنت بھی چھوٹے گی, کہ ٹیبل کرسی پہ وہ سنت بھی ادا نہیں ہو سکے گی. اور اگر جوتے پہن کر کھائیں گے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص وضع نصارہ ہے, یعنی کہ یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. تو آج کل ٹیبل کرسی پہ جوتے پہن کر ہی کھا رہے ہوتے ہیں, خاص کر ہوٹلوں میں بھی یہی ہوتا ہے, شادیوں میں بھی ٹیبل کرسیاں. اب ٹیبل کرسیاں بھی ہٹ گئی ہیں, بوفے سسٹم اب چلا ہوا ہے, تو وہ ہر پھر کر جس طرح وہ درندے پرندے چرندے چر رہے ہوتے ہیں, ادھر منہ مارا ادھر ہاتھ مارا ادھر پیر مارا یہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے دوڑ کر کھانا شروع کر دے تو یہ ہمارے جو نئی تہذیب کا کرشمہ جو لوگ مطلب ڈھونڈتے ہوتے ہو سکتا ہے دوڑ کر بھی ان کے پیچھے کھانا شروع کر دیں. ارے مسلمانوں, مسلمانی طریقہ زمین پر بیٹھ کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے. کہاں دوڑے جا رہے ہو یار, وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں دوسروں کے پیچھے. سنت کے پیچھے ہمیں چلنا ہے, وہ فیشن کے پیچھے نہیں دوڑنا میرے بھائی. سنت جنت میں لے جائے گی, سنتوں کو مٹانے والی فیشن ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گی, جنت سے دور تو کرے گی ہے جنت میں لے نہیں جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں, عرض ہے بیان کرنے سنتوں کو عام کرنے کے لیے کیا عالم ہونا ضروری ہے؟
غیر عالم جو عالم نہ اس کو واعظ کہنا حرام ہے. واعظ وہی کہ قرآن حدیث کے مطابق جو بیان ہوتا ہے, وہی جو شریعت کے مطابق جیسے بیان ہو رہا ہے اس وقت جو بیان ہو رہا ہے تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہے. اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو واعظ و نصیحت ہو رہی ہے, تو یہ غیر عالم کو واعظ کہنا یہ حرام ہے. اچھا اب اس میں جواز یعنی جائز ہونے کی صورتیں موجود ہیں, یا تو اس کا حافظہ ایسا مضبوط ہے کہ جو عالم نے فرمایا یا کسی عالم نے لکھا وہ اس کو لفظ ٹو لفظ یاد رہ گیا ہے اور اپنی یادداشت کے مطابق وہ درست بیان کر رہا ہے اپنی یاد پر, ٹھیک ہے نا, اور عالم نہیں ہے, تو یہ جائز ہونے کی صورت ہے کہ عالم کی بات وہ ہم تک پہنچا رہا ہے. دوسری صورت ہے کہ عالم کا لکھا ہوا, جیسے دینی کتابیں ہم تو ماشاءاللہ ایک سے کتابیں, تو اب عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے ایز اٹ از پڑھ کر اگر غیر عالم سناتا ہے اس کو پڑھنا آتا ہے, بعضوں کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوتا, پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں, اس کو درست پڑھنا آتا ہو, تو اگر درست پڑھنا جانتا ہے عالم دین نے لکھا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو لکھنا ہوتا ہے. اب بعض عالم کہلانے والے بھی ایسا لکھتے ہیں کہ بس وہ مطلب لکھتے ہیں, وہ نہیں مراد میری, جو واقعی عالم دین ہو, دین کا عالم ہو, درست قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے دین کی باتیں لکھی ہوں, تو وہ مطلب غیر عالم جو ہے جو عالم نہیں ہے وہ پڑھ کر ایز اٹ از نہ جو لکھا اس کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھ کے اسی کو بیان کے طور پہ وہ پڑھ کے بیان کر سکتا ہے. اب اس میں بھی پرابلم یہ کہ عالم کا لکھا ہوا تو یہ سامنے ہوتا ہے ہمارے, یہ مبلغین بھی یہ دھندے کر رہے ہوتے ہیں, سمجھاتے سمجھاتے میرے بال سفید ہو گئے, کیونکہ زمانے سے سمجھاتا رہا ہوں, لکھ کر دیا ہے کہ یہ پھر انہیں چونکہ چنانچہ نہیں کرنا, یہ لکھا ہوا ایک طرف ہوتا ہے, یہ ادھر ادھر دیکھ کے ڈیبیٹر کی طرح یہ یوں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ زبانی, اور اس میں بعض اوقات یہ گلاٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں, کلا بازیاں بھی کھا جاتے ہیں, غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, تو اس کی تو یہ درست نہیں ہے طریقہ. جو لکھا ہے پڑھ کے سنا تھا, لوگ متاثر نہیں ہوتے آج, اچھا آپ پتہ چلا کہ آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں, اللہ رسول کی رضا آپ کو نہیں چاہیے لوگوں کو متاثر کرنا ہے, تو ایسا بیان تو نہیں چاہیے لگا, یہ اپنے کو نہ چاہیے, اللہ اور رسول کی رضا چاہیے, تو جو علماء نے ارشاد فرمایا جو لکھا لفظ ٹو لفظ وہ پہنچانا ہے, یہ ذہن میں رکھے. ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مطلب یعنی کہ وہ چونکے چنانچہ کر کے اپنے مضمون کو نبھا سکے. یہ اہل علم ہوتے ہیں وہی اس کو نبھا سکتے ہیں, اور وہ بھی ہر اہل علم کہلانے والا نہیں نبھا سکتا, یہ تجربے کی بات ہے. واقعی اہل علم ہو, اس کا حافظہ بھی مضبوط ہو, اور محتاط فی الدین بھی ہو, دین میں وہ محتاط بھی ہو, لاوبالی پن اس میں نہ ہو, ہے نا, بالکل محتاط ہوگا وہ درست مطلب بیان کر پائے گا, ورنہ تو دنیا دیکھی بھالی ہے. اللہ پاک ہمیں درست بیان کرنے کی سعادت بخشے, اور سننا بھی وہی جائز ہے کہ جو مطلب درست ہو. کیا اگر وہ درست نہیں ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے, یعنی جو بیان ہو رہا ہے لیکن اس میں غلطیاں, شرعی غلطیاں ہو رہی ہیں, اس بیان کا سننا بھی گناہ ہے. جی ہاں, ثواب نہیں ہے, یہ مسئلے ہیں. کیونکہ دین, یہ دین ہے, یہ دین کا نظام جاہلوں کو, ان پڑھوں کو, اور مطلب یعنی کہ فلم ایکٹروں کو اور پروفیسروں کو سونپ دیا, تو یہ کہاں جا کے ہم لا کھڑا کریں گے؟ تو یہ دین جو ہمیں سمجھائیں گے, سکھائیں گے, یہ علماء دین ہی سکھائیں گے, اور کوئی نہیں سکھائے گا. نہ اور کوئی سے سیکھنے کی ضرورت ہے, نہ اس کی اجازت ہے. یہ میں نے جو باتیں کی یہ بہت قیمتی باتیں ہیں, اس کو گرے سے باندھ لیجئے. اگر یہ بہت سو کو میری باتوں پر شیطان وسوسے ڈالے گا, لیکن وہ شریعت دلیل کے ساتھ میری بات کا رد نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. آو 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 کریں گے یا الفاظ کا کھیل کھیلیں گے, تو یہ الفاظ کا کھیل تو بہت سارے کھیل نہ جانتے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے دائرے میں رہتے ہیں, نہیں کھیلتے. قرآن و حدیث کے سائے میں رہتے ہیں, ہم قرآن و حدیث کے سائے میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں, اور اسی میں انشاءاللہ ہماری کامیابی, ہماری آخرت کی بھلائی اسی میں کہ ہم قرآن و حدیث کے سائے میں رہیں. اپنی چرب زبانی اور الفاظ دانی پر نہ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ناروے اوسلو سے کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں. اس وقت ہم ٹریول پر ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب یہاں برف ہی برف ہے, کل رات -25 ڈگری ٹیمپریچر تھا, کسی کو اب وضو نہیں ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اسے اگر تیمم کرنا ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ برف جتنی بھی ہٹا لیں تو زمین تو نہیں ملتی ہے, تو کہاں تک اس کو ہٹانا ہوگا, اور تیمم کیا برف سے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال یہ کہ اگر تیمم نہیں ہو سکتا تو کیا اس برف کو اپنے جسم پر مل لیں گے تو کیا وضو ہو جائے گا, کیونکہ یہ بھی تو پانی سے ہی برف ہے. سوال یہ کہ جب آپ برف پہ نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نیچے برف ہے, تو پیشانی کو کتنا دبانا ہوگا کہ زمین کی سختی محسوس ہو, کیونکہ جتنا بھی دبائیں ایسا لگتا ہے کہ نیچے برف اور دب رہی ہوتی ہے. بعض اوقات جیسے اب یہ مائنڈ ٹیمپریچر اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر یہاں پر پانی تو ہو مگر بہت ٹھنڈا ہو, تو کیا اس صورت میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی؟
برف سے تیمم تو ہو نہیں سکتا. اب اگر پانی نہیں ہے تو پانی پینے کا تو ہوگا نا آپ کے پاس, تو اندر میں تو اس میں وضو کر لیا جائے. ایسے موقع پر یہ جس طرح کے مٹی کا پیالہ, اس طرح کی مٹی کی پلیٹیں بھی ہوتی ہیں, تو جس پہ پالش نہ ہو, سالڈ مٹی کی اینٹ یا مٹی کا کوئی ایسی پلیٹ وغیرہ گاڑی میں رکھ لیا جائے, پلیٹیں تو مٹی کی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے بھی تیمم تو ہو سکتا ہے, جبکہ تیمم جائز ہو جائے. چاروں طرف ایک ایک میل تک کم از کم پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو, نہ پانی ہو بھی کسی کے پاس تو وہ نہیں دیتا, یا دشمن کا قبضہ ہے یا درندہ ہے کہ پانی کے لیے جائیں گے تو وہ حملہ کر دے گا وغیرہ, کوئی بھی ایسی مجبوری ہو, یا اتنی ٹھنڈک کے پانی میں کہ پانی نقصان پہنچائے گا, سوال کا حصہ یہ بھی ہے. تو ایسی صورتیں ہیں, اور بھی صورتیں جس میں تیمم جائز ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں کہ جب نہ پانی ہو نہ زمین ہو, اور تیمم بھی یعنی کرنے کی کوئی صورت ایسی تیمم والی چیز ہی نہیں ہے جس سے تیمم کیا جا سکے, جو مطلب یعنی کہ نہ تیمم پر قادر ہے نہ وضو پر قادر ہے, تو اب ایسی صورت میں یا کوئی بھی ایسی صورت ہو جہاں نماز پڑھنا ناممکن ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں نمازی کی نقل کرنی ہوتی ہے, نمازیوں جیسی ہیئت یعنی کیفیت بنانی ہوتی ہے, یعنی نماز کی نیت کے بغیر نماز پڑھ لے گا لیکن اس میں نیت نہیں کریں گے, اور بعد میں یہ نماز جو ہے یہ ادا کرنا فرض رہے گا, اس کو پڑھیں گے. تو ایسی مجبوری کی حالت میں کسی نے یہ ہیئت بنائی نمازیوں, کسی کیفیت بنائی, صورت بنائی, تو وہ گناہ سے بچ جائے گا, جبکہ وہ قضا بھی کر لیا وہ, اور وہ قضا کا گناہ اس کو نہیں ملے گا.
قضا قضا نہیں کرے گا, خالی اسی کو کافی سمجھے گا تو گناہگار رہے گا کہ اس کی نماز چھوٹ گئی.
اچھا, اب برف میں بتایا کہ جتنا پیشانی کو دبا تھا اتنا دبتی چلی جاتی ہے, اگر واقعی سی کیفیت ہے تو پھر سجدہ تو ہوگا نہیں, جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. برفانی علاقے والوں کو تو کوئی لکڑی کا پھٹا رکھنا چاہیے یار, تو جو مطلب سخت ہو اس کو بچھا کر اس پر سجدہ کرے تو وہ سارا وہ زمین میں ذرا دسے گا نہیں. کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, کئی چیزیں گاڑی میں رکھی ہوں گی, تو اس طرح نماز میں کام آنے والی چیزیں بھی رکھی جائیں, کچھ وضو کا بھی انتظام کر دیا جائے, یعنی پانی بھی ہو اس میں, گرمائش بھی ہو, تاکہ یہ ایسے موقع پر پینا بھی تو پڑتا ہے نا, تو برف تو بندہ پیے گا نہیں, پانی ہی پیے گا, تو انتظام رکھنا چاہیے. اپنے لیے یہ مشورتاً عرض ہے.
آپ کی تمام تر تفصیلات میں مجھے نماز کی جو امپورٹنس کا پتہ چلا نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. اس سے کتنا پیارا میسج گیا کہ نماز تو پڑھنی پڑنی ہے نا, اور نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا ہی چاہیے, نماز چھوڑنی نہیں ہے. فیضان نماز, فیضان نماز, فیضان علم دین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہم موجود ہیں کراچی کی کیماڑی کی سی فوڈ اسٹریٹ میں, اور سی فوڈ سے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, سی مانے سمندر اور فوڈ مانے کھانا, یعنی سمندری کھانا. اب سمندری کھانوں میں کیا ہے کھانا اور کیا نہیں ہے کھانا, یہ جاننے کے لیے ہمیں ہے جانا عوام کی طرف, اور جاننا ہے کہ لوگ کیا کھا رہے ہیں, کیوں کھا رہے ہیں, کیا فائدے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں عوام سے کچھ کمنٹس لیتے ہیں. واٹس یور نیم؟
مریم.
یو نو اردو؟
یس.
واٹ از پراؤن ان اردو؟ جھینگا.
ہاں.
یس. یو لائک جھینگا؟
یس.
یو لائک پران؟
یس.
ریئلی؟
یس.
پران کے بارے میں کیا خیال ہے؟
وہ پران کون سی ہوتی ہے؟
پران جھینگے نو کہندے
پے. او پا جی, بڑا ہی مزیدار سی.
کی ہو گیا بھائی؟ جھینگے نو
اصل جانا کی کہندے؟ میں تے کھادا بھی پہلی جھینگے نو آئی تھی, جھینگے ہی کے مطلب ایتھے ہی آ کے پتہ لگا نو جھینگا کہندے نے.
باقی تواڈے جو بانجے پتری جے انجوائے کیتا؟
ماشاءاللہ بڑا انجوائے کیتا ہے.
انو کی پسند آیا؟
انہاں نے وی مچھلی کھادی ہے, او دراصل ماواں کھاندے سن, انہاں نو مرچا لگا لگ گئی.
بعض لوگ کہندے نے کہ جو جھینگا ہے
جی جی
نہیں کھایا کرو,
کوئی کہندے نے مکرو ہے, کوئی کچھ کہندے. باقی سانو تے پہلی واری پتہ لگا گیا کہ کہ انہوں آئے ہاں مچھی دی کڑائی. پتہ نہیں ہونو سانو دا لگا کہ انہوں دا لگا تے انہیں جھینگے دی کڑائی.
دا کی ہوندا ہے؟
اے دھوکھا یا فراڈ وغیرہ جسے کہتے ہیں.
کیا کھا رہے ہیں؟
مچھلی کھا رہے ہیں.
مچھلی کھا رہے ہیں, جھینگا نہیں کھا رہے کیا؟
نہیں, جھینگا بھی کھا رہے ہیں.
جھینگا بھی کھا رہے ہیں. اچھا, ویسے کیا زیادہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے, جھینگا مچھلی
دونوں کا؟ پھر جیسے دونوں الگ الگ معیار ہے ان کا.
اچھا, جو مچھلی کے فائدے پتہ ہے آپ کو؟
مچھلی کے فائدے بہت ہیں.
کیا
آپ کھائیں گے پتا لگے گا نا, آپ کو بتانے سے پتا نہیں لگے گا.
آپ نے جھینگا یعنی پران کھایا ہے, تو اس کو گرل کروایا, فرائی کروایا, کڑھائی
کی؟ نہیں, اس کی ہم نے کڑھائی کھائی ہے.
پران کے فائدے کیا ہیں؟
صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے, ٹھنڈ میں ذرا کھانا چاہیے.
ٹھنڈ میں کھانا چاہیے. آپ نے کیا کیا کھایا اور کتنا کھایا ہے؟
زیادہ تر تو ہم نے فوکس کرا فرائی فش کے اوپر, گرل فش کے اوپر.
اچھا,
جھینگے پہ نارملی
فرائی فش بھی منگوائی تھی؟
جی جی.
اچھا, اور جھینگے آپ نے کم کھائے؟
جھینگے پہ نارمل.
کیوں, پسند نہیں ہے؟
نہیں, طبیعت کے حساب سے.
کیا خیال ہے, آپ نے کھائے جھینگے؟
جی جی, میں نے ٹیسٹ کیا.
اچھا, پسند ہے آپ کو؟
نہیں, میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں.
پہلی کیسا لگا؟
اچھا لگا.
جھینگا بعض لوگ کھاتے ہیں, بعض لوگ نہیں کھاتے. نہیں کھانے کی کیا وجہ ہے؟
وہ لوگ اس کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کو مکروہ کہتے ہیں.
اچھا
جی,
جھینگے کو مکروہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کھاتے. آپ کا کیا خیال ہے, جھینگا کچھ لوگ کھاتے نہیں ہیں, وجہ کیا ہے؟
دل کرے تو کھاؤ, نہیں کرے تو نہ کھاؤ, بس یہ ہے.
جس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں. میرا دل نہیں مطمئن ہے, میں نہیں کھایا.
نہیں, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا,
معلومات نہیں ہے.
نہیں معلومات.
چکھ لیا آپ نے پھر بھی؟
ہاں, میں نے چکھ لیا سر.
اگر آپ کو کبھی ان فیوچر پتا چل جائے کہ حرام ہے تو پھر توبہ کریں گے؟
نہیں, حرام اگر ہوتا تو اس طرح مارکیٹوں میں نہیں بکرا ہوتا, پاکستان میں کم سے کم.
جو ناپسند کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا, لیکن ہمیں تو بہت اچھے لگتے ہیں پران, ہم لوگ کھاتے ہیں اکثر. کھاتے پسند نہیں, بس ٹیسٹ کر رہے ہیں. منگائے دوست نے, پھر کیسے منع کر سکتے ہیں ان کو؟
اچھا, جو آپ کو پسند نہیں ہے دوست کی خاطر زبردستی کھائیں گے؟
کھانی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے کبھی کبھار.
جھینگے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جھینگا کھانا چاہیے؟
جھینگا تو ماشاء اللہ ہم دل سے کھاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے.
دل سے
کھانا چاہیے؟ ہاں بالکل, جھینگا تو کھانا چاہیے.
دل سے کیسے کھاتے ہیں, منہ سے کھاتے ہیں؟
نہیں, دل سے تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ دل سے بندہ کھاتا ہے, اچھا لگتا ہے.
اچھا اچھا اچھا, مطلب پسند ہے, بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. اچھا, بعض لوگ جھینگے نہیں کھاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟
اپنے اپنے کانسیپٹ ہے لوگوں کا.
کیکڑا
کھا سکتے ہیں؟
کیکڑا بھی کھا سکتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو کیکڑا ہے وہ حرام ہے؟
حرام کا مطلب مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ بولے مکروہ ہے.
مکروہ ہے. اچھا, حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟
اس کا تو ابھی مولوی صاحب بتائیں گے.
یہ کریب کا سوپ کیوں, یعنی اس میں کیا فائدے ہیں, کیوں لوگ پسند کرتے ہیں؟
میں تو یہ کہتا ہوں علماء کرام کے نزدیک جو بات ہے ہمیں اس کی قدر ہے اور اس پہ ہم چلنا چاہیے.
جھینگا بعض لوگ کھاتے ہیں بعض لوگ نہیں کھاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟
کچھ لوگوں کو ان سے کراہیت آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کچھ سے لوگ اس کو کہتے ہیں یار یہ مکرو ہے.
اچھا
مکرو کا بھی لقب ملا ہے اس کو.
اچھا
یہ مکرو ہے, نہیں کھانا چاہیے.
آپ نے اور میں نے جانا لوگوں کا سی فوڈ اسٹریٹ آنا, پرون اور کریب کو کھانا. پلیز شیخ بتانا کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
جھینگے کے بارے میں یہ تو سمجھ آتی ہے, عوام جو ہے کنفیوز ہے, شیور نہیں ہے جھینگے کے بارے میں, لیکن نفس حاوی ہو جاتا ہے اور جھینگے کھانے سے بندہ باز رہتا نہیں ہے جن کے پاس پیسے ہوں. ذرا یہ عام طور پر مچھلی کے مقابلے میں مہنگا ہوتا ہے جھینگا. جھینگے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ جھینگے کی تحقیق, ایک تو ایک علماء کا اس میں اختلاف ہے, بعض حلال کہتے ہیں بعض حرام کہتے ہیں. تو اول تو جو اصول قانون ہے وہ بتا دوں میں آپ کو, حنفیوں کے نزدیک دریا کے جانوروں میں مچھلی کے علاوہ سارے جانور حرام ہیں. اب جھینگا آیا مچھلی ہے یا دوسرا کوئی جانور, اس میں ہے علماء کا اختلاف. امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق فرمائی ہے اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ہے تو مچھلی, جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہی ہے, اور چونکہ مچھلی ہے اس لیے اس کا کھانا حلال ہے. البتہ یہ کہ اس میں اختلاف ہے تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے, جھینگا نہ کھائے تو اچھا ہے, جھینگا کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے, حلال ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حاضر تھا ایک بار, تو بہت پرانی بات ہے, تو انہوں نے جھینگے کی بات چلی تھی تو فرمایا کہ وہی مسئلہ تو جائز ہی ہے, لیکن وہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک بار جھینگے پکے تھے, تو میں نے تو کہہ دیا کہ جھینگے والا چمچ بھی میرے دوسرے سالن میں مت ڈالنا. یعنی وہی کہ چونکہ ہے اختلاف اس میں کہ پتہ نہیں یہ مچھلی ہے یا جانور ہے کوئی دریا کا, اور دریا کا اور کوئی اگر جانور ہے مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال ہے نہیں, لیکن چونکہ اس کو مچھلی کہا ہے علماء نے ایک تعداد نے, اور اس وجہ سے یہ ہے تو حلال, کوئی کھائے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. کیکڑے کا بھی تذکرہ ہوا, تو کیکڑا نہ مچھلی ہے نہ جھینگا ہے, اور جھینگا بھی ہے تو مچھلی, تو کیکڑا تو ایک باقاعدہ جانور ہے, کیکڑا کھانا یہ حرام ہے. اب وہ ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے تبصرے کر رہے تھے اپنے اپنے طور پر, تو کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ حرام ہوتا تو پاکستان میں تو کم از کم یہ بکتا نہیں, پاکستان میں بہت کچھ بکتا ہے بھائی, کٹا کٹ چل رہے ہوتے ہیں اس کے کپوروں کے, تو یہ جائز نہیں ہے, لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, تو اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, تو ایسی کوئی مطلب پابندیاں نہیں ہیں. تو پاکستان میں بکتا ہے تو اس لیے حلال ہے, تو وہ تو مطلب پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے, تو دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے, تو کسی مقام میں کچھ ہو رہا ہے تو یہ دلیل نہیں ہوتی. جو علماء اور علماء دین ارشاد فرمائیں گے دلیل وہ ہوتی ہے. تو کیکڑا حرام ہے, اس کا سوپ بھی حرام ہے. ہاں یہ نہیں کہ کیکڑا تو بولو وہ کیکڑا نہیں اس کا سوپ چل جائے گا, سوپ بھی نہیں پی سکتے, آئے تو کیکڑے ہی کا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کس طرح ادا کریں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی امت کے محسن ہیں, اور امت پر حدیث پاک میں کہا گیا بہت مہربان ابوبکر ہمدرد, تو ہمیں ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ ان کا ایک لقب صدیق ہے, صدیق کے معنی بہت سچا, تو اتنے سچے تھے, بہت سچے تھے, تو ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے کوسوں دور رہنا چاہیے, جھوٹ کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, کہ سچائی میں عظمت ہے اور جھوٹ میں بربادی ہے. سچ کا بول بالا ہے, جھوٹ کا منہ کالا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یا سیدی محمد زین العابدین رسالے والا سے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی بہت ہی عام ہو چکی ہے, جبکہ حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے, ہماری اس بارے میں اصلاح فرما دیجئے.
اللہ اللہ, واقعی مسلمان کا قول و فعل جو ہے اس کو حسن ظن پر حمل کرنا یہ واجب ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جہاں تک ممکن ہو حسن ظن کا ہی پہلو نکالنا ہے, بدگمانی نہیں کرنی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضوع شریف میں یہ بھی بعض جگہ نقل کیا ہے, نے بیان کیا ہے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے, گندا خبیث بنے ناپاک, تو یہ بدگمانی ناپاک ہے. تو یہ مطلب دل ہی خراب ہے, دماغ ہی خراب ہے, تو اس میں پھر یہ خراب خراب ہی خیال نکلیں گے, بدگمانیاں ہوتی رہیں گی. تو مسلمان پر حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن و ظن من حسن العبادتی, حدیث پاک ہے کہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو, گمان مانے خیال, اچھا خیال کرو. کہ بعض اوقات ایسی چیز ایسی صورت نظر آتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے, لیکن پھر تحقیق کی جاتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہوتا ہے. ہماری مطلب ہے کہ اس میں غلط فہمی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ایسا قرینہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس میں بدگمانی ہو جاتی ہے اور وہ حرج نہیں ہوتی. جیسے کہ وہ شراب کے کارخانے سے نکلا, اس کو کسی نے کہا کہ یہ شرابی ہے, تو یہ قرینہ ہے کہ یہ اسی جگہ سے نکلا ہے, تو اس لیے اس کو کہہ دیا کہ یہ شرابی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ بعض اوقات قرائن ہوتے ہیں, تاہم یہ کہ بغیر قرینے کے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جاتی. اگر دل میں آیا بھی خیال تو اس کو جمنے نہ دیا جائے. خالی خیال آ گیا اس میں بندہ مجبور ہے, اب اس کو جما لیا کہ ہے ہی ایسا ہی ہے اور زبان سے بھی بول دیا, یہ خرابی ہی خرابی ہے ظاہر ہے. جتنا ہو سکے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا جائے. گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے بدگمانی کر کے. اب عورت شور لیٹ آئے گا رات کو تو بولیں گے یہ کہیں جاتا ہے, میں سب سمجھتی ہوں. اب آپ بھی سمجھ ہوں گے وہ کیا سمجھتی ہوتی ہے, بدگمانی. اچھا اسی طرح اگر عورت برآمدے میں کھڑی ہو گئی, سامنے کوئی کھڑکی ہے, اتفاق سے بندہ بھی اس میں ہے, دونوں کی توجہ نہیں ہے, لیکن اگر شور نے دیکھ لیا تو شامت آ گئی, اچھا اب پتہ چلا کہ یوں ترکیب ہے, اور یوں پھر لڑائی اور مارا ماری اور گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ تہمت سے بدگمانی سے بچنا ضروری ہے جب تک 100% کوئی مطلب اس کی صورت نہ ہو. اب 100% بھی خود لگا لیتے ہیں, مصیبت یہ شریف, ہم بولیں گے نا شریف ثبوت ہونا چاہیے, یہ شریف میں تو سمجھتے نہیں ہیں شریف کیا ہوتا ہے. شریف ثبوت ثبوت ہے, سمجھے, اس نے بولا ہے اس نے بولا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, میں بولتا ہوں نا, میرا خیال غلط نہیں ہوتا. اس طرح کے یہ ثبوت خود ہی فراہم کر کے اپنا گھر توڑ ڈالتے ہیں, تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ بدگمانی جو ہے اگر یہ مائنس ہو جائے نا ہماری سوسائٹی سے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا خوشحال ہو جائے, لیکن بدگمانیوں نے گھر کے گھر اجاڑ کے رکھ دیے ہیں. جو طلاقیں ہوتی ہیں نا ان میں ایک مطلب بہت بھرپور حصہ بدگمانی کا بھی ہمیں شامل رکھنا چاہیے, کہ اس کی وجہ سے بھی گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, بدگمانی سے ہم سب کو بچنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اور مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے, اچھا خیال رکھنا چاہیے. گمان مانے خیال, اچھا خیال رکھنا چاہیے, میں سب سے برا ہوں, بس یہ ذہن رکھیں. ایک انگلی سامنے اٹھائی تو دیکھو تین انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں, وہ ایسا ہے تو تین انگلیاں کہہ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے, تو بہت اچھا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے عیوب پر جس کی نظر ہوگی نا وہ دوسروں کے عیب نہیں ٹٹولے گا. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر, جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے بندہ, خامیوں پر نظر نہ رکھے. اور مسئلہ یہ کہ خامیوں پر بھی خامی ہو تو نظر رکھنا نہ رکھنا تب پیدا ہوا, یا تو خامی نہیں ہوتی, خامی بنا لی جاتی ہے, بدگمانی کر لی جاتی ہے. اب بہو بیٹھی ہوئی ہے گھر میں مسلح بچھا کر, خامہ ساس کو شیطان کان میں بولتا ہے کہ تیرے لیے پڑھ رہی ہے, اور اتفاق سے بہو نے دیکھا ساس کی طرف اور اس نے سانس لیا اتفاق سے, تو بہو کو شیطان نے بولا یہ تیرے پر
دم کر کے اس نے پھونک مار دی ہے, اب موج کر دو. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس کی ضرور ارشاد فرمائیے, ارشاد فرمایا چغل خور, دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے, اور باک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام بدی رضا تاری ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اپنے بچوں کے اسکول کے انتخاب میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
ماشاء اللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں نے بڑے پیارے پیارے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے, بڑی پیاری پیاری اس میں ہوتے تیری رات بھی ماشاء اللہ موجود ہیں. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے, سارے بچے بعمل عالم دین, مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اب سوال تو بڑا ٹف کیا ہے, ویسے بہت آسان ہے لیکن بہت ٹف ہے. جواب جو میری سمجھ میں آیا وہ عرض کرتا ہوں. اس اسکول کا انتخاب کیا جائے جس میں دین محفوظ رہتا ہو, اور سلیبس جو ہے وہ سارے کا سارا اسلام کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہو. دیٹس آل. دارالمدینہ کو یہ خوبی حاصل ہے, یہ خوبی ہے اس میں الحمدللہ کہ یہ علماء کی سرپرستی میں اس کا سلیبس تیار کیا گیا, علماء نے اس کی تفتیش فرمائی اور اس کو پاس کیا. تو دارالمدینہ میں الحمدللہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ہے انگلش ہے یا جو بھی میتھمیٹکس ہے یا جو بھی ایسے وہ ابواب یا چیپٹرس ہیں کہ جو ایکچولی مطلب جن کو اسلامیات نہیں کہا جاتا لیکن وہ اسلام سے ٹکراتے نہیں ہیں, درست ہیں, سمجھے؟ تو یوں مطلب یہ اس طرح دنیاوی تعلیم بھی شامل ہے, اس میں دینی تعلیم بھی شامل ہے, حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کی اس میں مطلب ترکیب بنائی جاتی ہے دارالمدینہ میں. تو اللہ کرے کہ آپ کے یہاں دارالمدینہ اگر اویلیبل ہے تو پھر تو آپ کو دارالمدینہ ہی کو ترجیح دینی ہوگی, دینی ہی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کا بیٹا جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی وہ آراستہ ہوگا, اور اس کے اخلاق اور کردار جو ہے نا اللہ کرے گا تو اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is Madani Muzakirah.